ایران کے خلاف پابندیاں پہلے والی پوزیشن میں کبھی نہیں جا سکیں گی، تہران میں اقتصادی کانفرنس سے صدر مملکت کا خطاب۔ عراق میں نیشنل الائنس اور حکومت قانون نامی پارٹی کے رکن حیدر العبادی کو بطور وزیر اعظم حکومت سازی کی دعوت، ملکی اور عالمی رد عمل۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کشمیر، فوج سے خطاب، پاکستان پر نیابتی جنگ شروع کرنے کا الزام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے، ہمارا سلام قبول کیجیے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahar.tv.ir۔ اور اب تفصیل کے ساتھ آشا خبرنامہ۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے مغرب کی خود سرانہ پابندیوں کے خاتمے پر ایک بار پھر زور دیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کے روز دارالحکومت تہران میں ملکی معاشی پالیسیوں کے تعین سے متعلق ایک اقتصادی کانفرنس سے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے بنیادی اقدامات کیے ہیں کہ جس کے نتیجے میں پابندیوں میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف پابندیاں دوبارہ کبھی پہلی والی پوزیشن اختیار نہیں کر سکتیں۔ ایٹمی پروگرام کے تعلق سے جاری مذاکراتی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران نہایت سنجیدگی کے ساتھ 5+1 کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، لیکن دنیا کو جان لینا چاہیے کہ ایرانی قوم نے ان کو جو موقع فراہم کیا ہے وہ محدود ہے۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران نے جو اقتصادی پلان تیار کیا ہے اس کی منصوبہ بندی موجودہ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اس نئی معاشی پالیسی کو ایٹمی پروگرام سے مربوط مسائل سے نہیں جوڑا جا سکے گا۔ صدر نے کہا کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق سمجھوتا سب کے فائدے میں اور پابندیوں کا جاری رہنا سب کے نقصان میں ہے۔ ڈاکٹر حسن روحانی نے پرزور لفظوں میں کہا کہ یورپی ملکوں اور علاقائی اور عالمی ممالک یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ ایران کے ایٹمی پروگرام سے متعلق معاملات کو طے کر لیا جائے تو یہ پورے علاقے کی سلامتی اور استحکام میں مؤثر واقع ہوگا۔ حسن روحانی نے اس بات پر تاکید کی کہ ایران ایٹمی مذاکرات کو اس کے نتیجے تک پہنچانے میں سنجیدہ ہے۔ صدر نے امید ظاہر کی کہ ہمارا مقابل فریق بھی اگر پورے عزم و ارادے کے ساتھ قدم بڑھائے تو یہ مسئلہ مقررہ وقت کے اندر حل ہو جائے گا۔ عراق کے نیشنل الائنس نے آئندہ وزیر اعظم کے نام پر عرصے تک بحث و مباحثے اور سیاسی کشمکش کے بعد پیر کو نیشنل الائنس کے ایک رہنما اور حکومت قانون دھڑے کے سینئر رکن حیدر العبادی کو اس عہدے کے لیے نامزد کر دیا ہے۔
نیشنل الائنس کے اس فیصلے کے بعد عراق کے صدر فواد معصوم نے بھی حیدر العبادی کو حکومت سازی کی دعوت دی۔ حیدر العبادی نے حکومت سازی کی ذمہ داری ملنے کے بعد کہا کہ وہ آئندہ ہفتے صاف ستھری شبی اور اہلیت رکھنے والوں پر مشتمل نئی کابینہ تشکیل دے دیں گے اور اس سلسلے میں وہ کوئی تاخیر نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ حیدر العبادی کے پاس اپنی کابینہ تشکیل دینے کے لیے ایک مہینے کا وقت ہے۔ حیدر العبادی نے وزیر اعظم کے لیے نامزد ہونے کے بعد اپنے پہلے بیان میں ملک سے دہشت گردوں کو نکال باہر کرنے کے لیے عراقی عوام کے اتحاد پر زور دیا۔ عراق میں پچھلے کئی مہینے سے داعش کے دہشت گردوں نے شمالی علاقوں میں خاص طور پر بدامنی پھیلا رکھی ہے۔ اس درمیان عراقی پارلیمنٹ کے سینئر ڈپٹی اسپیکر حیدر العبادی کے بطور وزیر اعظم انتخاب کا ملکی اور علاقائی نیز عالمی سطح پر وسیع انعکاس ہوا ہے۔ صدر دھڑے کے سربراہ مقتدہ صدر نے اپنے بیان میں سبھی سیاسی جماعتوں اور دھڑوں سے کہا ہے کہ وہ حیدر العبادی کی قیادت میں ایک نئی کابینہ کی تشکیل میں تعاون کریں۔ مقتدہ صدر نے عراقی عوام سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لیں۔ ان کا کہنا تھا کہ حیدر العبادی کو حکومت سازی کی ذمہ داری کا سونپا جانا ایک اہم ترین قدم ہے جو عراقی عوام کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ اس درمیان مجلس اعلی اسلامی کے ایک رکن فادی الشمری نے بتایا ہے کہ عراق کے قومی گروہوں کے اتحاد نے جس کی قیادت اسامہ نجفی کر رہے ہیں اور جو سنی سیاسی پارٹیوں کا سب سے بڑا دھڑا ہے اعلان کیا ہے کہ وہ آئندہ ہفتے حیدر العبادی کو پارلیمنٹ میں اعتماد کا ووٹ دے دیں گے تاکہ وہ زیادہ آسانی کے ساتھ کابینہ تشکیل دے سکیں۔ دوسری جانب عراق کے موجودہ وزیر اعظم نوری مالکی نے حیدر العبادی کو وزیر اعظم کے عہدے کے لیے باضابطہ طور پر نامزد کیے جانے اور اس اقدام کی امریکہ کی طرف سے کی جانے والی حمایت کے رد عمل میں کہا ہے کہ حیدر العبادی کو وزیر اعظم مقرر کیا جانا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ نوری مالکی نے کہا کہ عراقی صدر نے پارلیمنٹ میں سب سے بڑے دھڑے کی طرف سے وزیر اعظم کے عہدے کے لیے نامزد کیے گئے شخص کو حکومت سازی کی دعوت نہیں دی، اور اس کے برخلاف حیدر العبادی کو حکومت سازی کی ذمہ داری سونپنا بے معنی ہے، کیونکہ یہ اقدام ملک کے آئین سے ہٹ کر کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وزیر اعظم کے عہدے کے لیے حیدر العبادی کو نامزد کیے جانے پر دنیا کے مختلف ملکوں اور اقوام متحدہ نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عراق کے بحران کو حل کرنے کے لیے امریکہ کے پاس کوئی فوجی حل نہیں ہے، کہا کہ حیدر العبادی کو وزیر اعظم کے طور پر نامزد کیے جانا ایک امید افزا فیصلہ ہے اور اس سے عراقی عوام کی مشکلات کو حل کرنے میں مدد ملے گی۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپس ہامون نے بھی حیدر العبادی کو وزیر اعظم بنانے پر عراقی صدر فواد معصوم کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ملک میں ایک وسیع البنیاد کابینہ کی جلد از جلد تشکیل کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فرانس کے صدر اولینڈ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں بھی کہا گیا ہے کہ حیدر العبادی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلد ممکن ہو قومی اتحاد کی نئی کابینہ تشکیل دیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے بھی حیدر العبادی کو وزیر اعظم بنائے جانے کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں جلد از جلد سبھی سیاسی جماعتوں پر مشتمل کابینہ تشکیل پانی چاہیے۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ عراق کی موجودہ صورتحال اور ملک میں دہشت گردوں کے حملوں کے پیش نظر اس وقت سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے اور قومی اتحاد پر تاکید کی جائے، تاکہ نئی حکومت ملک میں آسانی کے ساتھ امن و استحکام قائم کر سکے۔
غزہ کے اسپتالوں میں دواؤں اور طبی وسائل کی قلت نے بحرانی شکل اختیار کر لی ہے۔ ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ غزہ کے اسپتالوں کے کارکنوں نے خبردار کیا ہے کہ دواؤں اور طبی وسائل کی کمی کے سبب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں زخمی ہونے والے ہزاروں افراد کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کے کارکنوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کا محاصرہ ختم کرانے اور دوائیں، نیز، علاج، معالجے کے دیگر وسائل بھیجنے میں تاخیر سے کام نہ لیں۔ دوسری طرف فلسطین کے نائب وزیر صحت یوسف ابو ریش نے بتایا ہے کہ غزہ میں بے گھر ہونے کے بعد پناہ گاہوں میں رہنے والوں کے درمیان وبائی بیماریاں پھیلنے لگی ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غاصب صہیونی حکومت نے غزہ کے تمام راستوں کو بدستور بند رکھا ہے اور کھانے پینے کی اشیاء، دوائیں اور طبی وسائل لے جانے والے امدادی کارکنوں کو غزہ جانے کی اجازت نہیں دی ہے۔ غزہ پر ایک مہینے سے زائد عرصے تک آگ اور بارود کی بارش کرنے، بے گناہ شہریوں، عورتوں اور معصوم بچوں کا قتل عام کرنے، بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالی، نیز جنگی جرائم کے ارتکاب میں ساری حدیں پار کر جانے کے باوجود غاصب صہیونی حکومت کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ خود صہیونی حکومت کے اندر اور اسرائیلی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ شروع ہو گیا ہے۔
غزہ پر صہیونی حکومت کے وحشیانہ اور بھیانک حملوں کے دوران اسرائیل کی ناکامیوں کے آثار اور زیادہ نمایاں ہونے کے بعد کابینہ کے اندر یہ مطالبہ زور پکڑنے لگا ہے کہ اسرائیل کی شکست کی وجوہات کا پتہ لگایا جائے اور شکست کے ذمہ دار اسرائیلی حکام کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسرائیل سے موصول خبروں میں بتایا گیا ہے کہ غزہ جنگ میں اسرائیل کی شکست پر خود صہیونی معاشرے میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ اس درمیان اسرائیلی پارلیمنٹ کے ایک رکن نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ ایتان گیبل نے کہا ہے کہ جنگ میں ناقص اور غلط کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر نتن یاہو کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مذکورہ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ غزہ کے آس پاس صہیونی بستیوں کی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ خراب ہو گئی ہے، جبکہ نتن یاہو اسرائیلی شہریوں سے اپنی ناکامی کو چھپا رہے ہیں۔ صہیونی حکومت کی پارلیمنٹ میں خارجہ امور اور قومی سلامتی کمیشن کے سربراہ زائو الکین نے بھی فلسطینی گروہوں کے مقابلے میں صہیونی حکومت کی شکست کے آثار روز بروز نمایاں ہونے کے بعد کہا ہے وزیر اعظم اور فوج کے سربراہ کو ان کے عہدوں سے ہٹایا جائے، تاکہ اس شکست کی وجوہات کا، کہ جسے تجزیہ نگار بدترین شکست قرار دے رہے ہیں، پتہ لگایا جا سکے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے جنوبی علاقوں میں نتنیاہو کے خلاف اسرائیلیوں کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نتنیاہو اور اسرائیلی فوج فلسطینی مزاحمتی گروہوں کے مقابلے میں بے بس ہے۔ اس کے ساتھ ہی صہیونی معاشرے میں نتنیاہو کے خلاف ناراضگی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نتنیاہو اور وزیر جنگ موشے یالون ہی شکست کے ذمہ دار ہیں۔ اس دوران صہیونی حکومت کے وزیر خزانہ نفتالی بنت نے کہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے غزہ پر جنگ شروع کرنے سے پہلے جن مقاصد کا اعلان کیا تھا ان میں سے وہ کوئی بھی مقصد حاصل نہیں کر سکی ہے۔ صہیونی حکومت کی موجودہ صورتحال سن 2006 میں لبنان کے خلاف اسرائیل کی جنگ میں شکست کے بعد والے حالات کی یاد دلا رہی ہے کہ جب حزب اللہ اور لبنانی عوام سے شکست کھانے کے بعد صہیونی حکومت کی کابینہ کے کئی وزیروں کو یکے بعد دیگرے اپنے عہدوں سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، اور بہت سے فوجی جنرلوں کو بھی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑ گیا تھا۔ اس وقت بھی صہیونی معاشرے میں جس قسم کا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے اس سے یہی لگتا ہے کہ فلسطینی گروہوں سے شکست کھانے کے بعد اسرائیلی حکومت کے سامنے ایک نیا سیاسی طوفان اب دستک دے رہا ہے۔
غزہ میں صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں تباہ ہونے والی عمارتوں اور مکانات کے ملبے سے کئی دیگر فلسطینی شہریوں کے جنازے نکالنے کے بعد شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 1944 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ رفح کے علاقے میں ایک فلسطینی شہری جو صہیونی حکومت کے حملے میں بری طرح زخمی ہو گیا تھا، وہ بھی زخموں کی تاب نہ لا کر مصری اسپتال میں شہید ہو گیا۔ اس درمیان ایک شیرخوار فلسطینی بچی بھی زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئی۔ گزشتہ 8 جولائی کو غزہ پر شروع ہونے والے صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں کے دوران دوسری بار 72 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی نافذ ہے۔ دوسری جانب صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں مزید فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی فوجیوں نے منگل کی صبح بیت المقدس کے شمالی علاقے میں بھی واقع کیمپوں میں موجود متعدد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ کراچی میں اسکولوں کے طالب علموں نے غزہ پر صہیونی حکومت کے حملوں کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں کراچی سے صفدر عباس۔
غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف کراچی میں طالب علموں نے احتجاجی ریلی نکالی۔ طالب علموں نے اسرائیل اور امریکہ مردہ باد کے نعرے لگائے۔ کراچی کے طلبہ فلسطینیوں پر ظلم کی داستان بیان کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ اقوام عالم کی غیرت کو بھی للکارا۔ کراچی کی سڑکوں پر غزہ کا منظر نامہ، کہیں جنازہ، کہیں ہتھیار تو کہیں آہو بکا۔ یہ ہیں کراچی کے اسکولوں کے باضمیر طلباء و طالبات جنہوں نے اسلامیہ کالج سے مزار قائد تک لبیک غزہ ریلی نکال کر عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد معصوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر پاکستانی قوم اور پوری امت متحد اور یکجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر غزہ کے مسلمانوں سے یکجہتی کے لیے اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے۔ آج غزہ سے بڑھ کر کوئی مسئلہ نہیں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف عملی اقدامات کیے جائیں۔ شرکا کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں پر مظالم کی حد ہو گئی، غیر مسلموں کی غیرت جاگ گئی، لیکن کچھ اپنے خاموش ہیں۔ طالب علموں نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل فوری طور پر غزہ میں ظلم و ستم کو بند کرے۔ صفدر عباس، سحر عالمی نیٹ ورک، کراچی۔
ہندوستان نے پاکستان پر نیابتی جنگ شروع کرنے کا الزام لگایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کے روز ہندوستان کے زیر کنٹرول کشمیر میں فوجیوں کے اجتماع سے خطاب میں کہا کہ پاکستان ہندوستان کے ساتھ براہ راست مقابلے کی توانائی نہیں رکھتا، اسی لیے اس نے ہندوستان کے خلاف دہشت گردی کی حمایت کے ذریعے ہمارے ملک کے خلاف ایک نیابتی جنگ شروع کر رکھی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں مارے جانے والے ہندوستانی فوجیوں کی تعداد جنگ میں مرنے والے فوجیوں سے زیادہ ہے، تاہم انہوں نے دہشت گردی کو ایک عالمی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اسلام آباد پر دہشت گرد گروہوں کی حمایت کا ہندوستان کا الزام کوئی بات نئی نہیں ہے اور عام طور پر دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کا باعث بنتی ہے، تاہم پاکستان کے جانب سے ان الزامات کی ہمیشہ تردید کی گئی ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کی طرف سے جنگ کی نسبت دہشت گردی کے واقعات میں مارے جانے والے فوجیوں کے زیادہ جانی نقصان کی طرف ایک ایسے وقت اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک فوجی کاروان پر مسلح افراد کے حملے میں کم از کم 8 ہندوستانی فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سری نگر سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر بامپور میں ہونے والی اس مبینہ دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہونے والے فوجیوں کو فوری طور پر سری نگر کے ایک فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میں سرحدی علاقوں میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کی خبر ہے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ سری نگر سے سپتے محمد حسن۔
وزیراعظم ہند نریندر مودی کے جموں کشمیر آمد پر سرحدوں پر ہندو پاک افواج کے درمیان شدید گولہ باری کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔ حکام نے جہاں اس موقع پر پوری ریاست میں حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کیے تھے، وہیں پر سرحدوں پر ہندو پاک افواج کے درمیان شدید گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا جو تاحال جاری ہے، اور دونوں افواج ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عائد کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ ہندوستانی فوج کی فائرنگ میں اس کے 2 شہری ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے، جبکہ محکمہ دفاع کے ایک ترجمان نے کہا کہ پاکستانی افواج کی فائرنگ میں سرحدی حفاظتی فورس یا BSF کے 2 جوان زخمی ہوئے، جبکہ چند مقامی شہری بھی اس کی زد میں آ کر شدید زخمی ہوئے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ شہری املاک کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ اگرچہ سرحدی حفاظتی فورس اور پاکستانی رینجرز کے درمیان ان واقعات کے بعد فلیگ میٹنگ بھی ہوئی ہے، تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ اب بھی سرحدوں پر حالات جوں کی توں ہیں۔ اس دوران حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کے باوجود بھی سری نگر کے مضافاتی علاقہ پاپور میں مشتبہ عسکریت پسندوں نے سرحدی حفاظتی فورس کی ایک ٹکڑی پر گات لگا کر حملہ کیا، جس میں BSF کا ایک آفیسر ہلاک جبکہ 7 دیگر شدید زخمی ہوئے ہیں، جنہیں علاج معالجے کے لیے مختلف اسپتالوں میں بھرتی کیا گیا ہے۔ متعدد عسکری تنظیموں نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے۔
ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے کیمرامین مرتضی رضوی کے ساتھ سبت محمد حسن، سحر عالمی نیٹ ورک، سری نگر۔
شامی فوج نے دہشت گردوں کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے ملک کے شمال میں بعض علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا ہے۔ شامی فوج نے شام کے مغرب شہر ہما کے مضافات اور المہارا شہر کے درمیان میں واقع اہم علاقوں کو دہشت گردوں سے واپس لے لیا ہے۔ اس درمیان شام کے دفاعی امور کے ماہر علی مقصود نے فارس نیوز ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ داعش گروہ کو شامی فوج کی مسلسل پیش قدمی پر شدید تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قبضہ کرنے کے لیے آس پاس کے علاقے کے محاصرے کو توڑنے کی دہشت گردوں کی کوششیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ شامی فوج کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ مرکزی اور اصلی علاقوں میں پوری طرح سے امن بحال کرنے کے بعد ملک کے دیگر اسٹریٹجک علاقوں کو دہشت گردوں سے پاک کرے۔ شام لبنان مشترکہ سرحد پر بڑی تعداد میں مسلح دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق لبنان کی سرکاری فوج نے شام کے ساتھ ملنے والی سرحد کے قریب ایک کارروائی کے دوران 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس سلسلے میں لبنانی فوج کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ مسلح افراد کا ایک گروہ لبنان کے شہر ارسال سے شام میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم فوج نے بر وقت کارروائی کر کے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا۔ کے مطابق اس موقع پر لبنانی فوج اور مسلح دہشت گردوں کے درمیان ہونے والی ایک شدید لڑائی میں متعدد دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ لبنانی فوج نے سرحدی علاقے ارسال میں اپنی فوجی چوکیوں کو جبہت النصرہ اور داعش سے وابستہ دہشت گردوں کے ساتھ ایک ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد ہی آزاد کرایا ہے۔ ارسال اور شام کے ساتھ ملنے والی سرحدی پٹی پر واقع مضافاتی علاقوں میں ہفتے کے روز تکفیری دہشت گردوں اور لبنانی سیکیورٹی فورس کے درمیان ایک شدید لڑائی ہوئی تھی کہ جس میں 10 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے۔ روس نے انسان دوستانہ امداد کے ہمراہ ایک قافلہ مشرقی یوکرین روانہ کر دیا ہے۔
کریملن نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یہ قافلہ عالمی ریڈ کراس کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ تعاون کرے گا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے اس بات سے یورپی کمیشن کے سربراہ مانوئل باروسو کو ٹیلی فون کے ذریعے آگاہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکوف نے امریکی وزیر خارجہ کو ٹیلی فون کر کے انہیں روس کے اس اقدام سے آگاہ کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں مشرقی یوکرین کے باشندوں کے لیے انسان دوستانہ مشن کا خیر مقدم کیا ہے۔ واضح رہے کہ ماسکو نے پچھلے جمعے کو اقوام متحدہ کے ہنگامی اجلاس میں یہ بات پیش کی تھی کہ مشرقی یوکرین میں جنگ سے متاثر ہونے والے افراد کے لیے انسان دوستانہ امداد کا ایک قافلہ روانہ کیا جائے، لیکن یوکرین کی حکومت اور مغربی ملکوں نے روس کی اس پیشکش کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ روس اس سے فوجی مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس درمیان جنگ سے متاثرہ علاقوں سے جو خبریں موصول ہو رہی ہیں، یوکرین کی فوج ملک کے مشرقی علاقوں میں مخالفین کے خلاف ایک بڑا حملہ شروع کرنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ یوکرین کی فوج کے ترجمان آندرے لیسینکو نے اعلان کیا ہے کہ یوکرین کی فوج دونیسک کو مخالفین کے قبضے سے آزاد کرانے کے لیے خود کو تیار کر رہی ہے۔ یوکرین کی فوج کے ترجمان نے جنگ بندی کے تعلق سے مخالفین کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور دونیسک اور لوہانس کے باشندوں سے کہا ہے کہ وہ دانشمندی کا مظاہرہ کریں اور محفوظ مقامات کی سمت چلے جائیں۔ یاد رہے کہ یوکرین سرد جنگ کے بعد مغرب اور روس کے درمیان غیر معمولی محض آرائی کا میدان بن گیا ہے۔ امریکہ اور مغرب مسلسل روس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ یوکرین کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے اور اس بہانے سے اس نے روس کے خلاف وسیع پابندیاں بھی عائد کر دی ہیں۔ دوسری جانب ماسکو کا کہنا ہے کہ یوکرین کے بحران اور کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ اور مغرب ہے اور وہ بھی امریکہ اور مغربی ملکوں کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کا جواب دے رہا ہے۔ اس وقت امریکہ اور مغربی ملکوں میں روس پر عائد کی جانے والی پابندیوں کے منفی نتائج کے تعلق سے تشویشیں بڑھتی جا رہی ہیں اور یورپی یونین کی زرعی مصنوعات پر عائد کی جانے والی جوابی پابندیوں سے سالانہ 715 ملین ڈالر کا نقصان متوقع ہے۔
اور آخر میں ایک بار پھر خاص ترین خبروں کی اہم سرخیوں پر ایک نظر۔ ایران کے خلاف پابندیاں پہلے والی پوزیشن میں کبھی نہیں جا سکیں گی، تہران میں اقتصادی کانفرنس سے صدر مملکت کا خطاب۔ عراق میں نیشنل الائنس اور حکومت قانون نامی پارٹی کے رکن حیدر العبادی کو بطور وزیر اعظم حکومت سازی کی دعوت، ملکی اور عالمی رد عمل۔ اور ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا دورہ کشمیر، فوجیوں سے خطاب، پاکستان پر نیابتی جنگ شروع کرنے کا الزام۔ خبریں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ دیکھیے، پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔